بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 28ویں پارے سے ہوا. قد سمع اللہ قول اللتی, کہ اللہ نے اس خاتون کی آواز سن لی, اس کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے متعلق اللہ کے حبیب کے سامنے جھگڑا کر رہی تھی. عائشہ فرماتی ہے, میں ساتھ ہی کمرے میں تھی, یہ عورت آ کے اللہ کے نبی سے بحث کرنے لگی. میرے کانوں میں بھی آواز پورے طور پہ نہیں پہنچ رہی تھی, لیکن اللہ کیسی ذات ہے کہ اس خاتون کی ساری بات سن کے اس کا جواب بھی دے رہے. یہ خاتون اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی, کہا یا رسول اللہ, یہ میرا شوہر اوس بن صامت ہے, اس نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے, اور یہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی طرح یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے. میں نے اس کے لیے اپنا پیٹ کھول دیا, میری ساری جوانی ختم ہو گئی, اب میں بڑھاپے میں آئی ہوں تو اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کر دی ہے. اب میں بچے اس کے ہاں چھوڑوں تو بے توجہ سے ضائع ہو جائیں گے, میرے پاس رہیں گے تو بھوکے مریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بھائی زہار ہے, طلاق ہو گئی, کیا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بحث کر ہی رہی تھی, آسمان سے احکامات آ گئے, ہم نے اس عورت کی بات سن لی ہے جس کے شوہر نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے. اگر یہ مرد عورت پھر زوجیت کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کفارہ ہے, ایک غلام کو آزاد کرنا ہے, اس کی استعداد کوئی نہیں تو پھر 60 دن تک پے در پے روزے رکھنے ہیں, اس کی بھی استعداد کوئی نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, اور اگر یہ نہیں کرتا تو پھر ایک طلاق بائن ہوگی. اس کا ایک راستہ اور طریقہ بتایا ہے, پھر بتایا کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے, تم دو ہو تیسرا اللہ ہے, تم تین ہو چوتھا اللہ ہے, تم چار ہو پانچواں اللہ ہے, تھوڑے ہو یا زیادہ, خلوت میں ہو یا تنہائی اور جلوت میں, اللہ تمہارے ساتھ ہے, وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. وَوَمَاكُمْ أَيْنَمَاكُمْ تُمْ, وہ یہودی سرگوشیاں کیا کرتے تھے, اور عام طور پہ ان سرگوشیوں میں مسلمانوں کے لیے شرارت اور سازش ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی نے اس سرگوشی سے منع فرمایا, مجلس کے آداب بتائے, کوئی آئے تو مجلس وسیع کر دو, اللہ تمہارے دلوں کو وسیع فرما دیں گے. نبی کے مجلس میں جانے کا ادب بتایا, کچھ صدقہ خیرات کر دو تاکہ بے ادبی ہو جائے, کفارہ ہو جائے. پھر اللہ کے مخلص بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے دلوں میں, جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کوئی نہیں کرتے, چاہے وہ اللہ کے دشمنوں کے صف میں ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو, اولاد ہی کیوں نہ ہو, خاندان ہی کیوں نہ ہو, ان کی محبت اور دوستی رشتے کی بنیاد اسلامی بنیادیں ہیں, دینی بنیادیں ہیں, نسلی قومی وطنی بنیادیں نہیں ہیں. جو اللہ کے بندے اور مخلص بندے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں اور یاریاں نہیں لگاتے. اللہ فرما رہا ہے, پھر میں تصدیق کرتا ہوں ان کے دلوں میں ایمان آ چکا ہے اور ایمان بیٹھ چکا ہے, یہی وہ میری جماعت ہے, حزب اللہ, یہی وہ میری جماعت ہے جو میری مخاطر سب کو دور رکھتے ہیں, جن کو میں کہتا ہوں انہیں ساتھ ملاتے ہیں, جو میرے نہیں وہ ان کی بھی نہیں اور جو میرے ہیں وہ ان کی بھی ہیں, یہ میرے جماعت ہے اور میری جماعت غالب ہونے والی ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ حشر ہے, اس سورت کا نام سورت بنی نذیر بھی ہے. یہودیوں کا ایک قبیلہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا, وہ مدینہ میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا, مشرکین کے ساتھ اس کی ساز باز ہوتی. جب احد کے میدان میں کفار کو کچھ غلبہ ہوا تو ان مدینہ کے یہودیوں کی سازشیں شرارتیں اور بڑھ گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو لیا, ان کے قلعوں کو محاصرہ کیا اور انہیں جلا وطن کر دیا, نکل جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ مدینہ منورہ سے, اور ان سے یہ بھی اجازت دے دی اپنا سامان جو لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ, وہ بنے بنائے کوٹھے بنگلے وہ سب کو اپنے ساز و سامان لے کے جانے کے لیے, تاکہ مسلمان اسے استعمال نہ کر سکے, آگے جا کر کچھ تعمیر کر سکے. فرمایا اللہ نے, یہ بھی ان پر اللہ کا عذاب ہے. انہیں کبھی تصور بھی نہیں تھا, کسی حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا کہ ہم اتنی قوت اور معاشی استحکام کے باوجود مدینہ منورہ سے نکالے جائیں گے. پھر عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فرمایا, اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, عرب کے جزیرے سے یہودیوں کو نکال دو، پھر ہمیشہ کے لیے جزیرہ عرب سے نکل گیا، لیکن بدقسمتی مسلمانوں کی ان کے آپس کا انتشار اور ایمان کی کمزوری اور بزدلی نے جب انہیں گھیر لیا تو آج سارے کفر نے مل کر یہودیوں کو ایک چھاونی کی شکل میں اسرائیل کا خطے کے نام پر انہیں ایک مہیا کر دیا، جو مسلمانوں کے خلاف ایسی سازش ہے، اس لیے کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مدینہ منورہ ہمارا ہے، اور ان کی آخری سازش ان کا مذہبی عقیدہ ہے کہ ہم نے اسے فتح کرنا ہے، لیکن چونکہ وطن عزیز پاکستان الحمدللہ حرمین شریفین سے جو والہانہ محبت اور تعلق رکھتا ہے، یہ والہانہ تعلق دنیا کے اور کسی خطے میں نہیں پایا جاتا، اور یہودی بھی جانتا ہے حرمین کی حفاظت میں جو دفاعی شکل ہے وہ پاکستان ہے، اس لیے پوری دنیا کفر یہ پاکستان اور وطن عزیز اور ہمارے حرمین شریفین کا دائرہ روز بروز تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے گرد سازشیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اللہ اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ موجود ہے، مسلمانوں کو ہوش آ جائے اور اپنی ایمانی قوت کو اور اپنی استحکام اور آپس کی محبتوں کو اس اتحاد کو فروغ دے دیں، تو ساری دنیا کفر اللہ کی نظروں میں عنکبوت مکڑی کے جالے سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا، تو یوں انہیں جزیرہ عرب سے نکالا گیا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب ہمیشہ کے لیے، پھر مسلمانوں کے پاس جو مال بغیر لڑائی کے آئے اسے فے کہتے ہیں، اور جو جنگ کے بعد آئے اسے غنیمت کہتے ہیں، اس کے احکامات کا تذکرہ فرمایا، پھر وہ انصار اور مہاجرین آج بھی انصار اور مہاجرین دنیا میں موجود ہیں، لیکن نہ مسلمانوں میں وہ نصرت رہی اور نہ مہاجرین کا وہ کردار رہا، نتیجہ یہ نکلا کہ غیروں کو بسانے کے لیے تیار ہیں، مسلمان مسلمان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ مہاجر کا وہ کردار رہا، نہ انصار میں وہ خوبیاں رہی، نتیجہ کیا نکلا کہ آج ساری دنیا میں مسلمان مسلمان پہ دستے گریبان ہے، نفرت کا اظہار ہے اور اس کے خلاف سازش ہیں تو مسلمان کی مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور کہاں قرآن کی آیتیں بتا رہی، انصار مدینہ والے، مہاجر مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے لٹتے لٹاتے آئے، لیکن انصار والوں نے ایسی پلکیں بچھائیں، کہا ہمارا کاروبار آدھا تمہارا، ہماری زمین آدھی تمہاری، کہنے والے نے تو یوں بھی کہہ دیا کہ میری دو بیویاں ہیں، تجھے مدینہ میں کون جانتا ہے، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، ایک سے رشتہ آپ کر لیں، ایسا ایثار تھا، یہ تھی مسلمانوں کی زندگیاں، ایسی مسلمانوں کے لیے نصرت تھی، اور پھر مہاجر بھی بڑے غیور تھے، وہ بھی بڑے غیور تھے، بڑے خوردار تھے، ان کی کردار بھی نرالا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم بوجھ نہیں بننا چاہتے، ہمیں زراعت کا راستہ دکھائیے اور ہمیں بازار کا راستہ دکھائیے، ہم تو خود تجارت کریں گے، اور وہ ایک سے بڑھ کر ایک دوسرے پہ ایثار کرنے لگے، یہ منظر نامہ قرآن نے ذکر فرمایا، اور مسلمانوں میں جو اسلام کی بنیاد پر یہ ہجرت اور نصرت کا خوبصورت رشتہ تھا اس کی تصویر دکھائی، پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا سارا کفر یہ آپس میں اکٹھا ضرور نظر آتا ہے، اس لیے کہ انہیں کفر اسلام سے خوف ہے، اسلام کا ڈر بیٹھ گیا ہے، اس خوف نے انہیں اکٹھا کر دیا، ورنہ حقیقت میں یہ بھی آپس میں ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، ایمان والوں سے کہا اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جو دن ایک دن آنے والا ہے، اور پھر فرمایا اللہ کے کلام کی ایسی تاثیر ہے، پتھر اس کا تاثیر سے ریزہ ریزر ہو جاتے ہیں، پہاڑوں پر اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں، لیکن آج کے انسانوں کا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، اس کی دل پر آج قرآن کی تاثیر کوئی نہیں، پھر اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، وہ علم والا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ محافظ ہے، وہ نہگبان ہے، وہ غالب ہے، وہ زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، سب پہ غالب اور حکمت والی ذات ہے، پھر سورہ ممتنہ ایمان والوں کو بتایا کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ایک مخلص صحابی حاتب ابن بلتا جب مسلمان فتح مکہ کے لیے نکلے تو اس کے مکہ میں بہت سارے خاندان کے لوگ رہتے تھے، اس نے بتا دیا کہ مسلمان مکہ کے فتح کرنے کے لیے آ رہے اس خیال سے کہ مسلمانوں کو اس خبر سے نہ تو نقصان ہونا ہے، ہاں میرا بھلا ہو جائے گا، میرا گھر وہاں محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے سخت تنبیہ آ گئی کہ کافروں سے یاریاں نہ لگاؤ، ان سے دوستیاں نہ لگاؤ، اور مسلمانوں کے راز مت پھیلاؤ۔ اور پھر فرمایا کردار دیکھنا ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھو، دیکھو اس نے اللہ کی خاطر سب کو قربان کر دیا، سب کو چھوڑ دیا، ان کے کردار کی تصویر دکھائی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہا اگر کوئی اوسر عورت کفر سے اسلام کی طرف آئے اور ہجرت کر کے ایمان لے کے آ جائے تو اس کا جائزہ لے لو، اس کا جائزہ لے لو، اگر وہ اپنے ایمان اسلام میں مخلص ہے پھر اسے کفار کے حوالے نہ کرو، بلکہ اس کا مہر جو ہے وہ جو خرچہ ہے کافر کا وہ اسے دے دو، لیکن اب یہ کافر کے زیر سایہ نہیں رہ سکتی اور اس کی بیوی نہیں بن سکتی، اب اس کے لیے وہ کافر حلال نہیں اور کافر کے لیے مسلمان بیوی حلال نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ اب تم بیعت کرو کہ شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور کسی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ یہاں ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ جو پہلے کافر تھی پھر مسلمان ہوئی وہ بھی بیعت میں شریک ہوئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے یہ الفاظ کہلائے ولا یزنی زنا نہ کرنا، تو وہ ہندہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی ہم زنا سے آپ ہم سے بیعت کر رہے ہیں اور ہم اسلام لے کے آ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ تم زنا نہیں کرو گے، یہ تو اتنی گندی چیز ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہم اس کے قریب نہیں گئے، اس بدکاری کے تو ہم زمانہ جاہلیت میں بھی قریب نہ گئے، اسلام میں کہاں اس کا تصور ہے کہ ہم زنا کریں گے۔ ولا یزنین اس کا تذکرہ فرمایا، پھر ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی دشمنوں میرے دشمنوں سے دوستی نہ لگانا، اور پھر فرمایا کہ وہ آخرت سے ایسی مایوس ہیں جیسے کفار قبر والوں سے مایوس ہیں۔ پھر سورہ صف کا تذکرہ ہے جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے خوشخبری کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا تذکرہ اور ان کی زبان سے خوشخبری کہ محمد رسول اللہ آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، اور اللہ کے نبی کا یہ دین ساری دنیا میں پھیل کے رہے گا، غالب ہو رہے گا، کفر کی سازشیں ان کی تدبیریں ان کے مکر و فریب سب دھرے کے دھرے رہیں گے، اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ پھر اللہ کے دین پہ جو جان مال کی قربانی کرتا ہے یہ تجارت بڑے نفع کی ہے، اس کی برکت سے اللہ بخشش فرمائیں گے اور اللہ ایسے مسکن ٹھکانے دیں گے اور سب سے بڑھ کر اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی، یوں تمہاری بھی اللہ مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ پھر سورہ جمعہ کا تذکرہ ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد قرآن کے الفاظ سکھانا، قرآن کا معانی اور مفہوم سکھانا، حکمت کی باتیں کرنا اور دلوں کی صفائی اور پاکیزہ اور تزکیہ کرنا، یہ آپ کے نبوت کے مقاصد میں سے ہے۔ تورات یہودیوں پہ اتری لیکن انہوں نے آسمانی کتاب سے فائدہ کوئی نہیں اٹھایا، ان کی مثال تو ایسی تھی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دی جائیں، جیسے وہ اس سے کوئی نفع نہیں اٹھاتا، ایسی کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہے لیکن اس سے نفع اٹھانے والے کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا جمعہ کی اذان، جمعہ کا احترام، جمعہ کا ادب، جب اذان ہو جائے اپنا سب کام کاج چھوڑ کے اللہ کی اس منادی کی طرف چل پڑو، اب اس کے بعد تمہارے لیے کام کاج کرنا جائز نہیں، ہاں نماز سے جب فارغ ہو جاؤ پھر رزق اللہ کا تلاش کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائیں گے۔ پھر سورہ منافقین کا ہے تذکرہ ہے، منافقین اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے، لمبی چوڑی قسمیں کھاتے، آپ اللہ کے وحدانیت کے قائل، آپ کے رسالت کے قائل، فرمایا جھوٹے ہیں جھوٹے، اور اپنی جھوٹی قسموں کو آڑ بناتے ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ پھر منافقین کی سازشوں کا تذکرہ فرمایا، ایک موقع پہ جب ایک غزوے سے واپس آئے مدینہ کے منافقین کے زبانوں پر یہ بات آئی، یہ لٹے پٹے مکہ سے آئے اور ہمارے یہاں آ کے انہوں نے کاروبار بنا لیا اور زندگی کے سارے نقشوں پر ان کا غلبہ ہو گیا، یہ ذلیل لوگ تھے، ہم ان ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے، یہ منافقین کے زبان کے بول تھے۔ خود انہی میں سے ان کا بیٹا حضرت عبداللہ ابی ابن کعب کا بیٹا، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا، تو اس نے اپنے باپ سے کہا اگر اپنے الفاظ نہیں واپس لے گا آج تو مدینہ میں نہیں داخل ہو سکتا، آج میں تجھے بتاتا ہوں عزت والا تو ہے یا محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھی ہے۔ بیٹا میدان میں آ گیا باپ کے مقابلے میں، یہ رشتہ اسلام کا تھا، یہ رشتہ اسلام کا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابا کو آنے دو، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اہل ایمان کی ہے، منافقین کو کیا پتا ہے۔ پھر اہل ایمان سے کہا تمہیں مال و دولت اور اولادیں غافل نہ کر دیں اللہ کی یاد سے، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے تم کہو کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، خرچ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے۔ فرمایا آج مہلت اور فرصت ہے، جتنا کر سکتے ہو اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ تغابن ہے، ابتدا میں اللہ کی غزبت عظمت کا، بڑائی کا، قدرت کا تذکرہ ہے، کفار کی ہلاکت کی خبر ہے، اور پھر فرمایا ایک دن آنے والا ہے تغابن، جس دن نیکی کرنے والوں کے لیے جنت کے فیصلے ہیں اور بدعمالی کرنے والوں کے لیے جہنت کے فیصلے ہیں۔ جو بھی فیصلہ آزمائش اور تکلیف کا ہے اللہ کے حکم سے آتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، مال اولاد فتنہ نہ بنے، اللہ سے ڈرو جتنا تم اس سے ڈرنے کی طاقت رکھتے ہو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی دیے میں مال میں سے خرچ کرنے میں اللہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر سورہ طلاق کا تذکرہ ہے، طلاق کے بعد میاں بیوی کا تعلق ختم، اولاد کا نان نفقہ کس پر ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، کتنے دن تک یہ عدت گزارے گی اس کا تذکرہ، اور پھر فرمایا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہاری رزق وہاں سے دے گا، وہم و گمان میں کوئی نہیں، تقوی اختیار کرو گے اللہ مشکل راستے تمہاری آسان پیدا کر دیں گے، تقوی اختیار کرو گے اللہ بند گلیاں تمہارے لیے کھول دیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اہلیہ کے لیے احکامات ہیں کہ جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو خود پہنو اسے پہناؤ، اس کے ساتھ انصاف کرو، اس کی تلقین فرمائی۔ پھر سورہ تحریم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ کہہ دیا شہد نہیں کھاؤں گا، وہ کیا غالباً یوں فرمایا میں قبطی اپنی باندھی تھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا، اب آئندہ کے لیے ان کو استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ نے پیار بھرا اپنے حبیب کو تنبیہ فرمائی، حلال حرام کا اختیار تو ہمارے پاس ہے، جو ہم نے حلال کیا ہے آپ اسے حرام نہیں کر سکتے۔ پھر ام المؤمنین حضور کی ایک اہلیہ کے گھر کی بات باہر آ گئی تو اللہ نے تنبیہ فرمائی راز کی بات راز رہنے دینا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سارے اہل ایمان والوں سے کہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ لیکن اپنے گھر والوں کو نظر انداز نہ کرو، جیسے تمہیں اپنی جان کی فکر ہے کہ جہنم میں نہ جائے، اپنے بچوں اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہونی، جس کے ایندھن پتھر ہونے ہیں، پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، پھر وہ آگ بھی کیسی آگ ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ جس پر اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اے کافروں کل تمہارا عذر قبول کوئی نہیں ہونا۔ ایمان والوں سے کہا ایمان والوں سچی توبہ کرو، تمہاری ساری خطائیں اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، کفر سے مٹھ بھیڑ ہو تو ہمت سے کام لو۔ پھر اللہ نے ایک نیک مرد کی نافرمان بیوی کا تذکرہ فرمایا، نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، فرعون جیسے شخص کی بیوی کو اللہ نے ہدایت کی دولت دے دی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ جو آزمائش کی گھاٹیوں سے گزر کر لیکن اس کا پاؤں استقامت سے، جس سے کہیں کہ اس نے استقامت سے ذرا برابر بھی پیچھے نہ ہٹی اور اللہ سے فریاد کی، مولا میں تھک چکی ہوں فرعون کے ظلم و ستم سہ سہ کر، اب جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، اللہ نے اس کے لیے گھر جنت میں بنا دیا، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ پھر مائی مریم کا تذکرہ ہے، جو بڑی پاک دامن تھی، اللہ کے فرشتے نے پھونک ماری، اللہ نے انہیں اولاد دے دی، لیکن بڑی فرما بردار اور نیک اور پارسا تھی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ ملک ہے، جس میں اللہ رب العزت کی بڑائی ہے، زمین و آسمان برکت والی ذات اکیلی اللہ کی ذات ہے، زندگی اور موت اللہ نے اس لیے دی ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے اچھے اعمال اور اچھی زندگی کس کی ہے، اللہ رب العزت کثرت نہیں فرمایا، اچھا فرمایا، کثرت نہیں، اللہ کے ہاں بھی معیار چاہیے، اور اس معیار کے لیے، قبولیت کے لیے شرط ہے وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو اور سنت کے مطابق ہو، یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، آسمان دیکھو اللہ کی قدرت کا شہکار ہے، نہ اس میں کوئی پھٹن آئی، نہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن آیا، نہ اس میں کوئی خرابی ہوگی۔ پھر دیکھو کہیں کوئی خرابی نظر آئی، اللہ نے بفرج البصر، بار بار اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھو کیسی اللہ کی قدرت کا کیسی اللہ کی قدرت کا شکار ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ فرمایا، فرمایا ہم نافرمان ہیں، ہم نبی کو نہیں مانتے، اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ تو بتایا کہ اللہ کی طرح سے ایک وقت مقرر ہے، لیکن جب وقت آئے گا پھر کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا اللہ کی قدرت ہے، اگر اللہ رب العزت زمین کا پانی گم کر دے تو پھر اس زمین کو اوپر کون لا سکتا ہے؟ یا مفسرین نے لکھا، ایک بدبخت آدمی قرآن کے اس حکم کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ میں لے آؤں گا، تھوڑا لوں گا اور میں تھوڑا سے زمین کھودوں گا اور نیچے سے پانی نکل آئے گا۔ تو مفسرین نے لکھا، اس بدبخت پر اللہ کی سزا فوراً آئی اور اس کی آنکھوں کا پانی غائب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، زمین کا پانی تو لائے گا سو لائے گا، پہلے اپنی آنکھوں کا پانی لا کے دیکھا۔ تو کبھی کوئی بندہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتا ہے، تھپڑ بھی بڑا زوردار بہت جلدی لگتا ہے، کسی کو مہلت بھی ملتی ہے، کہیں ڈھیل بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی اللہ کا غضب بہت سخت ہے اور کبھی فوراً ہی انتقام کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ رات کو انشاءاللہ 1 بجے کے بعد ترغیبی بات ہوگی۔